بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 12 اپریل 2019 ہے. آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب میرات العروج ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد ہیں اور اس کے کل صفحات کی تعداد 143 ہے. آواز لبابہ حیدر کی ہے. یہ کتاب آپ کی خدمت میں پرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے ہمارے نمبر 0306787822 پر یا ہماری ویب سائٹ www.partaba.org www.qurtaba.org پر رابطہ کریں. پارٹ 1. ہماری دیگر ادبی کتب کلیات اقبال فرہنگ کے ساتھ علامہ محمد اقبال، کلیات اقبال کلاں علامہ محمد اقبال، کلیات اقبال پاکٹ علامہ محمد اقبال، بانگ درا علامہ محمد اقبال، ضرب کلیم علامہ محمد اقبال، بال جبریل علامہ محمد اقبال، شکوا جواب شکوا علامہ محمد اقبال، دیوان غالب مرزا اسد اللہ خان غالب، دیوان غالب پاکٹ سائز مرزا اسد اللہ خان غالب، کلیات ساغر صدیقی ساغر صدیقی، کلیات ساحر لدھیانوی ساحر لدھیانوی، نیم کو سندل کر دو انتخاب ندیم رضا، اتنا مت چاہو اسے بشیر بدر، ٹاپ 10 شاعر معاذ حسن، ٹاپ 10 شاعرات معاذ حسن، ٹاپ 20 کلاسک شاعر مسعود مفتی، انتخاب غزلیات ساغر صدیقی فرحت عباس شاہ، فردوس بری عبد الحلیم شرر، مضامین شورش مرتب پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال، علم و عرفان پبلشر 34 اردو بازار لاہور. میرات العروج ڈپٹی نذیر احمد، علم و عرفان پبلشر الحمد مارکیٹ 40 اردو بازار لاہور. فون 3735-2332 3723-2336. جملہ حقوق کتابت محفوظ. نام کتاب میرات العروج، مصنف ڈپٹی نذیر احمد، ناشر گل فراز احمد، علم و عرفان پبلشرز لاہور. کمپوزنگ میاں آصف، سن اشاعت جنوری 2016. قیمت 200 روپے. فہرست دباچہ اول، دباچہ دویم، افراد قصہ باب نمبر 1، آغاز قصہ باب نمبر 2، اکبری کی بدمزاجی باب نمبر 3، اکبری کی شرارتیں باب نمبر 4، الگ گھر کرنے پر مباحثہ باب نمبر 5، ماں سے صلح باب نمبر 6، اکبری کی بد انتظامی باب نمبر 7، ایک ٹھک کٹنی باب نمبر 8، اصغری خانم کا حال باب نمبر 9، شادی شدہ لڑکیوں کو نصیحت باب نمبر 10، اصغری کی سلیقہ مندی باب نمبر 11، ماما عظمت کی چوری باب نمبر 12، اصغری سے ماما کی دشمنی باب نمبر 13، اصغری کا خط باب نمبر 14، ماما کی ایک اور شرارت باب نمبر 15، اصغری کا اپنے میاں سے پٹاخے چھڑوانا باب نمبر 16، اصغری کے باپ اور سسر کا آنا باب نمبر 17، دوسری ماما رکھنے کی صلاح باب نمبر 18، گھر کا خرچ باب نمبر 19، اصغری کا انتظام خانہ داری باب نمبر 20، اصغری کے میاں کی پڑھائی باب نمبر 21، اصغری نے مکتب بٹھایا باب نمبر 22، مکتب کا حسن انتظام باب نمبر 23، ایک دلچسپ حکایت باب نمبر 24، اصغری کے میاں کی نوکری باب نمبر 25، محمد کامل کا پردیس جانا باب نمبر 26، محمد کامل کا پٹری سے اترنا باب نمبر 27، مولوی محمد فاضل کا پینشن لینا باب نمبر 28، محمودہ کی منگنی باب نمبر 29، محمودہ کا بیاہ باب نمبر 30، مامتا اور تقدیر باب نمبر 31، خط والدین اور اولاد کے رشتے پر ایک عمدہ نصیحت. دباچہ اول ڈاکٹر مولوی نذیر احمد دہلوی. خداوند کریم کا شکر اپنی گویائی کی بساط بھر تو ادا ہو ہی نہیں سکتا. اس کی بندہ نوازیوں اور ہزاروں لاکھوں نعمتوں کی مکافات کا حوصلہ، چھوٹا منہ بڑی بات۔ پیغمبر صاحب کی مدہ اپنی ارادت ناقص کی قدر تو بن ہی نہیں پڑتی۔ ان کی شفقتوں اور دل سوزیوں کی تلافی کا دعویٰ اتنی سی جاں گز بھر کی زباں۔ حمد و نعت کے بعد واضح ہو کہ ہر چند اس ملک میں مستورات کو پڑھانے لکھانے کا رواج نہیں، مگر پھر بھی بڑے شہروں میں بعض شریف خاندانوں کی اکثر عورتیں قرآن مجید کا ترجمہ، مذہبی مسائل اور ناسے کے اردو رسائل پڑھ پڑھا لیا کرتی ہیں۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں بھی دہلی کے ایک ایسے ہی خاندان کا آدمی ہوں۔ خاندان کے دستور کے بموجب میری لڑکیوں نے بھی قرآن شریف اور اس کے معنی، قیامت نامہ، راہ نجات وغیرہ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے اردو رسائل گھر کی بڑی بوڑھیوں سے پڑھے۔ گھر میں رات دن پڑھنے لکھنے کا چرچا تو رہتا تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ ہم مردوں کی دیکھا دیکھی لڑکیوں کو بھی علم کی طرف سے خاص رغبت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھ کو یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ میرے مذہبی خیالات بچوں کے مناسب حالت نہیں، اور جو مضامین ان کے پیش نظر رہتے ہیں ان سے ان کے دلوں کو افسردگی، ان کی طبیعتوں کو انتباز اور ان کے ذہنوں کو کندی ہوتی ہے۔ تب مجھ کو ایسی کتاب کی جستجو ہوئی جو اخلاق و ناسے سے بھری ہوئی ہو، اور ان معاملات میں جو خواتین کو اپنی زندگی میں پیش آتے ہیں اور عورتیں اپنے توہمات اور جہالت اور کجرائی کی وجہ سے ہمیشہ ان میں مبتلائے رنج و مصیبت رہا کرتی ہیں، ان کے خیالات کی اصلاح اور ان کی عادات کی تہذیب کرے، اور کسی دلچسپ پیرائے میں ہو جس سے دل نہ اکتائے، طبیعت نہ گھبرائے۔ مگر تمام کتب خانہ چھان مارا، ایسی کتاب کا کہیں پتہ نہیں ملا۔ تب میں نے اس قصے کا منصوبہ باندھا۔ 3 برس ہوئے میں جھانسی میں تھا کہ اکبری کا حال قلم بند کیا۔ لڑکیوں کو تو اس کا وظیفہ ہو گیا اور ہر روز ختم کتاب کا تقاضا شروع کیا، یہاں تک کہ 1.5 برس بعد اصغری کا حال بھی لکھا گیا۔ ہوتے ہوتے اس کتاب کا چرچا محلے میں ہوا اور چند عورتیں اس کو سننے آئیں۔ جس نے بھی سنا وہ رچ گئی۔ اونچے اونچے گھروں میں کتاب منگوائی گئی، نقل لینے کے ارادے ہوئے۔ اس اثنا میں بڑی لڑکی کا عقد کر دیا اور بطور جوہر بیش بہا یہ کتاب اس کے جہیز میں دے دی۔ اس کے سسرال میں بھی اس کتاب کی خوب شہرت ہوئی۔ جب میں نے دیکھ لیا کہ یہ کتاب عورتوں کے لیے نہایت مفید ہے اور وہ خوب دل لگا کر پڑھتی اور سنتی ہیں، تب اس کو جناب صاحب ڈائریکٹر بہادر مدراس ممالک شمالی و مغربی کے ذریعے سے سرکار میں پیش کیا۔ سرکار کی قدردانی نے تو میری آبرو اور اس کتاب کی قیمت کو ایسا بڑھایا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے خاطر خواہ اپنی مراد اور محنت کی داد پائی۔ جو کچھ وقت اس کتاب کی تصنیف میں صرف ہوا، اس کے علاوہ مدتوں یہ کتاب اس غرض سے پیش نظر رہی کہ بولی با محاورہ ہو اور خیالات پاکیزہ اور کسی بات میں آورت کا دخل نہ ہو، چونکہ بالکل نئے طور کی کتاب ہے۔ عجب نہیں کہ پھر کبھی اس میں کسر رہ گئی ہو۔ پھر بھی اس میں کسر رہ گئی ہو، ناظرین سے توقع ہے کہ معذور رکھیں، کیونکہ اس طرز میں یہ پہلی تھی تصنیف ہے۔ نذیر احمد۔ دیباچہ دوئم، ڈاکٹر مولوی نذیر احمد دہلوی مرحوم۔ جو آدمی دنیا کے حالات میں غور نہیں کرتا، اس سے زیادہ احمق کوئی نہیں۔ غور کرنے کے واسطے دنیا میں ہزاروں طرح کی باتیں ہیں، لیکن سب سے عمدہ اور ضروری آدمی کا اپنا حال ہے کہ جس روز سے آدمی پیدا ہوتا ہے، زندگی میں اس کو کیا باتیں پیش آتی اور کیوں کر اس کی حالت بدلا کرتی۔ انسان کی زندگی میں سب سے اچھا وقت تڑپن کا ہے۔ اس عمر میں آدمی کو کسی قسم کی فکر نہیں ہوتی۔ ماں باپ نہایت شفقت اور محبت سے اس کو پالتے ہیں اور جہاں تک بس چلتا ہے اس کو آرام دیتے ہیں۔ اولاد کے اچھا کھانے، اچھا پہننے سے ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، بلکہ اولاد کے آرام کے واسطے وہ اپنے اوپر تکلیف اور رنج تک گوارا کر لیتے ہیں۔ مرد جو باپ ہوتے ہیں، کوئی محنت مزدوری سے کماتے ہیں، کوئی پیشہ کر کے، کوئی سوداگری، کوئی نوکری، غرض جس طرح بن پڑتا ہے، اولاد کی آسائش کے واسطے روپے پیدا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے۔ عورتیں جو ماں ہوتی ہیں، اگر باپ کی کمائی گھر کے خرچ کے لیے کافی نہیں ہوتی، بعض اوقات خود روپیہ پیدا کرنے کے لیے کماتی ہیں۔ کوئی ماں سلائی کا کام سیتی ہے، کوئی گوٹا بنتی ہے، کوئی ٹوپیاں کاٹتی، یہاں تک کہ کوئی مصیبت کی ماری ماں چرخا کاٹ کر، چکی پیس کر، ماما گیری کر کے بچوں کو پالتی ہے۔ اولاد کی محبت جو ماں کو ہوتی ہے، ہرگز بناوٹ اور ظاہرداری کی نہیں ہوتی، بلکہ سچی اور دلی محبت ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے جو بڑا دانا ہے، مامتا اس لیے ماں باپ کے پیچھے لگا دی کہ اولاد پرورش پائے۔ ابتدائی عمر میں بچے نہایت بے بس ہیں، نہ بولتے، نہ سمجھتے، نہ چلتے، نہ پھرتے۔ اگر ماں باپ اولاد کو نہ پالتے تو بچے بھوکوں مر جاتے، کہاں سے ان کو روٹی ملتی، کس طرح کپڑا بہم پہنچاتے اور کیوں کر بڑے ہوتے، آدمی پر کیا موقف ہے، جانوروں میں بھی اولاد کی مامتا بہت سخت ہے، مرغی بچوں کو کس طرح پالتی ہے، دن بھر پروں میں چھپائے بیٹھی رہتی ہے اور اناج کا ایک دانہ بھی اس کو ملتا ہے تو آپ نہیں کھاتی، بچوں کو بلا کر چوٹ سے ان کے آگے سرکا دیتی ہے، اور اگر چیل یا بلی اس کے بچوں کو مارنا چاہیں تو اپنی جان کا خیال نہ کر کے لڑنے اور مرنے کو موجود ہو جاتی ہے۔ غرض یہ خاص محبت ماں باپ کو صرف اس لیے خدا نے دی ہے کہ بچوں کو جو ضرورت ہو اٹکی نہ رہے، بھوک کے وقت کھانا اور پیاس کے وقت پانی، سردی سے بچنے کو گرم کپڑا اور ہر طرح کی آرام کی ہر چیز وقت مناسب پر مل جائے۔ دیکھنے سے یہ ایک بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ ہڑک اس وقت تک رہتی ہے جب تک بچوں کو اس کی ضرورت اور احتیاج ہوتی ہے۔ جب مرغی کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو پروں میں چھپانا چھوڑ دیتی ہے، اور جب بچے چل کر اپنا پیٹ بھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو مرغی ان کی کچھ مدد نہیں کرتی، بلکہ جب بہت بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو اس طرح مارنے دوڑتی ہے گویا وہ ان کی ماں ہی نہیں۔ آدمی کے ماں باپ کا بھی یہی حال ہے، جب تک بچہ ہوتا ہے ماں دودھ پلاتی ہے اور اس کو گود میں لادے لادے پھرتی ہے، اپنی نیند خراب کر کے بچے کو تھپک تھپک کر سلاتی ہے۔ جب بچہ اتنا سیانہ ہوا کہ کھچڑی کھانے لگا، ماں دودھ بالکل چھڑا دیتی ہے، اور وہی دودھ جس کو برسوں پیار سے پلاتی رہی سختی اور بے رحمی سے نہیں پینے دیتی، کڑوی چیزیں لگا دیتی ہے، اور بچہ ضد کرتا ہے تو مارتی اور گھرکتی ہے۔ چند روز بعد بچوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ گود میں لینا تک ناگوار ہوتا ہے۔ کیا تم نے اپنے چھوٹے بہن بھائی کو اس بات پر مار کھاتے نہیں دیکھا کہ ماں کی گود سے نہیں اترتے؟ ماں خفا ہو رہی ہے کہ کیسا ناہموار بچہ ہے کہ ایک دم نہیں چھوڑتا۔ ان باتوں سے یہ مت سمجھو کہ ماں کی محبت نہیں رہی، نہیں، محبت تو ویسے ہی ہے، مگر ہر حالت کے ساتھ ایک خاص طرح کی محبت ہے۔ اولاد کا حال یکساں نہیں رہتا، آج دودھ پیتے ہیں، کل کھانا کھانے لگتے ہیں، پھر پاؤں چلنا سیکھا۔ بچہ جتنا بڑا ہوتا گیا اسی قدر محبت کا رنگ بدلتا گیا، اور زیادہ بڑے ہو کر لڑکے اور لڑکیاں پڑھنے اور لکھنے اور کام کرنے کے واسطے مارے کھاتے ہیں۔ اگرچہ بے وقوفی سے بچے نہ سمجھیں، مگر ماں باپ کے ہاتھوں سے جو تکلیف بھی تم کو پہنچے وہ ضرور تمہارے اپنے فائدے کے واسطے ہے۔ تم کو دنیا میں ماں باپ سے الگ رہ کر بہت دنوں جینا پڑے گا، کسی کے ماں باپ تمام عمر زندہ نہیں رہتے۔ خوش نصیب ہیں وہ لڑکے اور لڑکیاں جنہوں نے ماں باپ کے جیتے جی ایسا ہنر اور ایسا ادب سیکھا جس سے ان کی تمام زندگی خوشی اور آرام میں گزری، اور نہایت بدقسمت ہیں وہ اولاد جنہوں نے ماں باپ کی زندگی کی قدر نہ کی اور جو آرام ماں باپ کی وجہ سے ان کو میسر ہوا اس کو عکارت اور ایسے اچھے فراغت اور بے فکری کے وقت کو سستی اور کھیل کود میں ضائع کیا، عمر بھر رنج اور مصیبت میں کاٹی، آپ عذاب میں رہے اور ماں باپ کو اپنے عذاب میں رکھا۔ مرنے پر کچھ موقف نہیں، شادی بیاہ ہوئے پیچھے اولاد ماں باپ سے جیتے جی چھوٹ جاتی ہے۔ لڑکے لڑکیوں کو ضرور سوچنا چاہیے کہ ماں باپ سے الگ ہوئے پیچھے ان کی زندگی کیوں کر گزرے گی۔ دنیا میں بہت بھاری بوجھ مردوں کے سر پر ہے، کھانا، کپڑا اور روزمرہ کے خرچ کی سب چیزیں روپے سے حاصل ہوتی ہیں، اور سارا کھٹراک روپے کا ہے۔ عورتوں کو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اکثر روپیہ پیدا کرنے کی محنت سے محفوظ رہتی ہیں۔ مردوں کو دیکھو، روپے کے لیے کیسی کیسی سخت محنت کر رہے ہیں، کوئی بھاری بوجھ سر پہ اٹھاتا ہے تو کوئی لکڑیاں چیرتا ہے، سنار، لوہار، کسیرا، کندالا، زرگر، زرکوب، دبیکا، تارکش، ملما ساز، جڑیا، سلما ستارے والا، جلد ساز، منیار ساز، قلئی گر، سادہ گر، ثقیل گر، آئینہ ساز، منیار، نال بند، نگینہ ساز، کامدانی والا، سانگر، نیاریا، ڈھالیا، بڑھئی، خرادی، ناریل والا، کنگھی ساز، بنس پھوڑ، کاغذی، جولاہا، رفوگر، رنگریز، دستار بند، درزی، موچی، ترکھان، تراش، معمار، کمہار، حلوائی، تیلی، تمبولی، رنگ ساز، گندھی وغیرہ جیسے جتنے پیشے والے ہیں، کسی کا کام جسمانی اور دماغی تکلیف سے خالی نہیں، اور روپے کی خاطر یہ تمام تکلیف مردوں کو اٹھانی اور سہنی پڑتی ہے۔ لیکن اس بات سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کو کھانے اور سو رہنے کے علاوہ دنیا کا کوئی کام نہیں، بلکہ خانہ داری کے تمام کام عورتیں ہی کرتی ہیں۔ مرد اپنی کمائی عورت کے آگے لا کے رکھتے ہیں اور عورتیں اپنی عقل سے اس کو بندوبست اور سلیقے کے ساتھ اٹھاتی ہیں۔ بس اگر غور سے دیکھو تو دنیا کی گاڑی جب تک ایک پہیا مرد کا اور دوسرا عورت کا نہ ہو چل نہیں سکتی۔ مرد کو روپیہ کمانے سے اتنا وقت نہیں بچتا کہ اس کو گھر کے کاموں میں صرف کریں۔ اے لڑکوں، وہ بات سیکھو کہ مرد ہو کر تمہارے کام آئے، اور اے لڑکیوں، ایسا ہنر حاصل کرو کہ عورت ہونے پر تم کو اس سے خوشی اور فائدہ ہو۔ بے شک عورت کو خدا نے مرد کی نسبت کسی قدر کمزور پیدا کیا ہے، لیکن ہاتھ پاؤں، آنکھ، یادداشت، سوچ سمجھ کر سب چیزیں مردوں کے برابر عورتوں کو دی ہیں۔ لڑکے انہی چیزوں سے کام لے کر ہر فن میں طاق اور ہر ہنر میں مشاق ہو جاتے ہیں۔ لڑکیاں اپنا وقت گڑیا کھیلنے اور کہانی سننے میں کھوتی ہیں، ویسی ہی بے ہنر رہتی ہیں۔ اور جن عورتوں نے وقت کی قدر پہچانی اور اس کو کام کی باتوں میں لگایا، ہنر سیکھا، لیاقت حاصل کی، وہ مردوں سے کسی بات میں پیچھے نہیں رہتی۔ ملکہ وکٹوریا کو دیکھو، عورت ذات ہو کر کس قدر دھوم اور شان اور کس ناموری اور عمدگی کے ساتھ اتنے بڑے ملک کا انتظام کر رہی ہیں کہ دنیا میں کسی بادشاہ کو آج تک یہ بات نصیب نہیں۔ جب ایک عورت نے سلطنت جیسے کٹھن کام کو، اور سلطنت بھی ماشاءاللہ اس قدر وسیع کہ ایسے نازک وقت میں کہ بات منہ سے نکلی اور اخبار والوں نے بتنگڑ بنایا، اتنی مدت دراز تک سنبھالا اور ایسا سنبھالا کہ جو سنبھالنے کا حق ہے۔ اب تو عورتوں کی خدا داد قابلیت میں کلام کرنا نری ہٹ دھرمی ہے۔ بعض نادان عورتیں خیال کرتی ہیں کہ پڑھ لکھ کر ہم کو مردوں کی طرح نوکری کرنی ہے، لیکن اگر کسی عورت نے پڑھ لکھ لیا ہے اور اس نے نوکری نہیں کی تو اس کا لکھنا پڑھنا اکارت بھی نہیں گیا۔ اس کو اور بہتیرے فائدے پہنچے جن کے مقابلے میں نوکری کی کچھ بھی حقیقت نہیں۔ جو لوگ علم کو صرف نوکری کا وسیلہ سمجھ کر پڑھتے ہیں، ان کو علم کی قدر نہیں۔ سچ پوچھو تو علم کے آگے نوکری ایسی ہی ہے جیسے سودے کے ساتھ روکھن۔ کہاں سے قوت بیان لائیں کہ تم کو علم کے فائدے سمجھائیں؟ ظاہر کی دو آنکھیں تو ہمارے تمہارے سب کے منہ پر ہیں۔ کبھی اندھے فقیروں کی دعا سنو، کس حسرت سے کہتے ہیں، بابا اکھیا بڑی نعمت ہیں۔ شاید کوئی بھی ایسا سنگ دل نہ ہو جس کو اندھوں کی معذوری اور بے کسی پر رحم نہ آتا ہو، لیکن دل کے اندھے جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، ان سے کہیں زیادہ قابل رحم ہیں۔ انگریزوں کی ولایت میں تو اندھوں کی تعلیم کا ایسا عمدہ نظام ہے کہ اندھے ٹٹول ٹٹول کر اچھی طرح اخبار و کتابیں پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے اندھے ایسے بلا کے ذہین ہوتے ہیں کہ سوئی پیروئیں، سیئیں، اکیلے سارے شہر کی گلی کوچوں میں بے دھڑک دوڑے پھریں، کھوٹا کھرا روپیہ پرکھیں۔ قرآن کا حفظ کر لینا تو اندھے کے لیے گویا ایک معمولی بات ہے۔ غدر سے پہلے پہلے شہر میں گنتی کے دو چار مادرزاد اندھے مولوی بھی تھے۔ غرض آنکھوں کا اندھا ہونا مصیبت ہے، مگر نہ ایسی کہ جیسے دل کے اندھے، یعنی جاہل ہونا۔ لیکن افسوس، کوری دل کے نقصانات سے لوگ واقف نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عالم فاضل ہونا تو درکنار، ہزار پیچھے ایک بھی پڑھا لکھا نظر نہیں آتا۔ یہ تو مردوں کا مذکور ہے جن کو پڑھ لکھا روٹی کمانی ہے۔ عورت میں پڑھنے لکھنے کا چرچا اس قدر کم ہے کہ دلی جیسے غدار شہر میں اگر مشکل سے 100-125 عورتیں، تو وہ بھی شاید حرف شناس نکلے بھی تو اس کو چرچا نہیں کہہ سکتے۔ پھر اگر چرچا نہ ہو تو خیر چندہ مذائقے کی بات نہیں۔ مصیبت تو یہ ہے کہ اکثر عورتوں کے لکھانے پڑھانے کو گناہ اور عیب خیال کرتے ہیں۔ ان کو خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو لکھنے پڑھنے سے عورتوں کی آنکھیں چار ہو جائیں، لگے مردوں سے خطوں کی دعوت کرنے، اور خدا نہ خواستہ کل کلا کو ان کی پاک دامنی اور پردہ داری میں کسی طرح کا فطور واقع ہو۔ یہ صرف شیطانی وسوسے ہیں، اور ملک کی خصوصاً عورتوں کی بدقسمتی لوگوں کو بہکا اور بھڑکا رہی ہے۔ اول تو ہم ایک ذری سی بات ہی پوچھتے ہیں کہ علم انسان کی اصلاح کرتا ہے یا الٹا اس کو بگاڑتا ہے اور خرابی کے لچھن سکھاتا ہے؟ اگر بگاڑتا ہے تو مردوں کو بھی پڑھنے لکھنے کی منائی ہونی چاہیے تاکہ بگڑنے نہ پائیں، اور مرد بگڑیں گے تو کبھی کبھی ان کا بگاڑ عورتوں پر اثر کرے گا۔ دوسرے، انصاف شرط ہے۔ بے شک بعض پڑھے لکھے مرد بھی آوارہ بدوزہ ہوتے ہیں، لیکن کیا علم نے ان کو آوارگی اور بدوزی سکھائی ہے؟ نہیں، آوارگی اور بدوزی انہوں نے بری صحبت میں سیکھی، یا کھجلی اور کوڑ کی طرح ان کو اڑ کر لگی، اور پڑھ لکھ کر ان کی برائی مثلاً چٹاک بھر ہے تو نہ پڑھنے کی صورت میں یقین جانو ضرور سیر سوا سیر ہوتی۔ 100 پڑھے لکھوں پر نظر ڈالو تو کوئی اکا دکا شامت زدہ خراب ہو تو ہو، ورنہ خدا نے چاہا تو اکثر نیک، بھلے مانس، ماں باپ کا ادب کرنے والے، بھائی بہنوں سے محبت رکھنے والے، بڑے کو بڑے، چھوٹے کو چھوٹے کی جگہ سمجھنے والے، دنگے فساد اور بری صحبت سے دور بھاگنے والے، روزے رکھنے والے، سچ بولنے والے، غریبوں پر ترس کھانے والے، غصے کے پی جانے والے، بزرگوں کی نصیحت پر چلنے والے، لحاظ شرم والے، جیسا کھانا کپڑا میسر آیا شکر گزاری کے ساتھ کھانے والے ملیں گے۔ ہماری بھی ساری عمر ایسے ہی لوگوں میں گزری ہے۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ جو شخص علم کو بدنام کرتا ہے، آسمان پر تھوکتا ہے اور چاند پر خاک ڈالتا ہے۔ بے شک بعض برے لوگوں نے بری کتابیں بھی دنیا میں پھیلا دی ہیں، اردو میں اس قسم کی کتابیں بہت کم ہیں اور جو ہیں سلسلہ درس سے خارج ہیں، اور ان کا پڑھنا اور سننا کیا مرد کیا عورت سبھی کے حق میں نقصان دہ ہے۔ لیکن اس خیال سے کہ آنکھ بری جگہ بھی پڑ سکتی ہے یا زبان سے بعض نالائق کوستے، جھوٹ بولتے، گالیاں بکتے، بلا ضرورت قسم کھاتے یا لوگوں کے پیٹ پیچھے ان کی بدیاں روتے ہیں، جس کو غیبت کہتے ہیں، نہ آنکھیں پھوڑی جاتی ہیں نہ زبان کاٹی جاتی ہے، تو صرف علم نے کیا قصور کیا ہے کہ ایک لغو اور بے اصل احتمال کی بنیاد پر عورتوں کو اس کے بے انتہا دینی اور دنیاوی فائدوں سے محروم رکھا جائے؟ کیا اتنا نہیں ہو سکتا کہ بیہودہ کتابوں کو مستورات کی نظر سے نہ گزرنے دیں؟ علاوہ بری آدمی کے دل کو خدا نے بنایا ہے آزاد، جب انسان کو کسی کام پر مجبور کیا جائے تو وہ چاروں ناچار اس کام کو کرتا ہے، مگر نہ اس عمدگی اور خوبی کے ساتھ جیسا کہ خود اپنے دل کے تقاضے سے۔ کہاں تو دوسروں کی زبردستی اور کہاں اپنا شوق۔ مثلا بعض لڑکے تو وہ ہیں جن کو خود پڑھنے کا متعلق شوق نہیں، اس واسطے کے نادان ہیں، بے سمجھ ہیں، اتنا نہیں جانتے کہ آج کو جی لگا کر پڑھ لکھ لیں گے تو بڑے ہو کر پیچھے ہمارے ہی کام آئے گا، دنیا میں ہماری عزت آبرو ہوگی، دنیا اور دین دونوں میں ہمارا بھلا ہوگا۔ تو ایسے بد شوق لڑکے کبھی خوشی سے مدرسے نہیں جاتے، گھر والوں نے زبردستی دھکیل دیا یا مکتب کے لڑکے آئے اور ٹانگ کر لے گئے، زبردستی گئے، بے دلی سے بیٹھے رہے، چھٹی ملی، نہ کچھ پڑھا نہ لکھا، کورے واپس آ گئے۔ دوسرے قسم کے لڑکے وہ ہیں جن کی قسمت میں خدا نے کچھ بہتری لکھی ہے اور وہ آپ سے بے کہے، بے بھیجے، بے بلائے وقت سے پہلے مدرسے کو دوڑے چلے جاتے ہیں، جاتے ہی آموختس پڑھا، مطالعہ کیا، سبق لیا اور آخر وقت تک اس میں لگے لپٹے رہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ ان دونوں قسم کے لڑکوں میں کس سے امید کی جا سکتی ہے کہ پڑھ لکھ کر امتحان پاس کرے گا، گھر بیٹھے اس کو نوکری کے لیے بلاوے آئیں گے۔ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، بے شک جس کو شوق ہے اسی کو فوق ہے۔ اسی طرح ہماری عورتوں میں حیا، پاک دامنی، پردہ داری، نیکی، جو کچھ سمجھو خدا کے فضل و کرم سے بہتری ہے، مگر برا مانو یا بھلا مانو ابھی تک ہے مجبوری کی، یعنی مذہب اور ملکی رواج اور مردوں کی حکومت نے عورتوں کو زبردستی نیک بنا رکھا ہے۔ لیکن اگر خود عورتوں کے دل سے نیکی کا تقاضا ہو تو سبحان اللہ، ایک تو سونا اوپر سے ملا سہاگا، کیا کہنا، مگر دل سے نیکی کے تقاضے پیدا ہونے کے علم کے سوا اور کوئی تدبیر نہیں۔ بس جو لوگ عورتوں کو علم سے محروم رکھنا چاہتے ہیں، گویا ان کو سچی اور حقیقی، پاکیزہ اور بے لوس، کھری اور پائیدار نیک دلی سے روکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو خدا نے جاہل رہنے کے لیے نہیں بنایا۔ جس حالت میں عورتیں اب ہیں اس کے لیے ان کو اتنی عقل کی کیا ضرورت ہے؟ بس خدا نے جو عورتوں کو اتنی ساری عقل دی ہے، ضرور کسی بڑے کام کے لیے دی ہے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن اگر عورتیں عقل سے کام لے کر علم حاصل نہ کریں تو ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے ہندوؤں کے جوگی جو اپنا ہاتھ سکھا کر مصلحت الہی کو باطل کرتے ہیں۔ کیوں صاحب، ہاتھ کا خشک اور بیکار کر دینا بہتر یا اس کو نیک کام میں لا کر دنیا کا فائدہ اور دین کا ثواب حاصل کرنا بہتر؟ مسلمانوں کی تشفی کے لیے تو شاید اس سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں ہو سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ سربر آوردہ تھیں۔ ایک دن دونوں بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ نکلے اور حضرت عائشہ کی طرف اشارہ کر کے حضرت حفصہ سے بیان فرمایا کہ ان کو بھی لکھنا سکھاؤ۔ ہرچند کے پردہ نشینی کی وجہ سے دنیا کے بہت سے کام عورتوں کو معاف ہیں، لیکن پھر بھی خیال کرو تو عورتیں نری نکمی نہیں ہیں۔ خانہ داری بدون عورت کے ایک دن نہیں چل سکتی۔ مرد کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو، ممکن نہیں کہ عورت کی مدد کے بغیر گھر چلا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کے مرنے کو خانہ ویرانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بس اگر دنیا کے کسی کام میں بھی بکار آمد ہے تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ خانہ داری کے اتنے بھاری کام میں جو مردوں کے سنبھالے نہ سنبھلے بکار آمد نہ ہو۔ پر یوں کہوں کہ لوگوں کو اپنے معاملات میں غور کرنے اور سوچنے کی عادت نہیں۔ اگلے لوگ بری یا بھلی جو راہ نکال لیے گئے دائیں بائیں کچھ نہیں کہتے، بھیڑوں کی طرح اس پر آنکھیں بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ خانہ داری منہ سے کہنے کو تو ایک لفظ ہے، مگر اس کے معنی اور مطلب پر غور کرو تو 15-20 کے فرق سے خانہ داری اور دنیا داری ایک ہی چیز ہے۔ خانہ داری میں جو کام کرنے پڑتے ہیں ان کی فہرست منضبط نہیں ہو سکتی۔ شادی، غمی، تقریبات، مہمانداری، لین دین، نسبت نامہ، پیسنا، پکانا، سینہ پرونا، خدا جانے کتنے بکھیڑے ہیں۔ جس نے گھر کیا ہو اسی کو کچھ خبر ہو، لیکن اس خانہ داری میں اولاد کی تربیت بھی ہے، اور کسی کام میں عورتوں کو علم کی ضرورت شاید نہ بھی ہو، مگر اولاد کی تربیت تو جیسی چاہیے بے علم کی ہونی ممکن نہیں۔ لڑکیاں تو بیاہ تک اور لڑکے اکثر 10 برس کی عمر تک گھر میں تربیت پاتے ہیں اور ماؤں کی خوشبو ان میں اثر کر جاتی ہے۔ اے عورتوں، اولاد کی اگلی زندگی تمہارے اختیار میں ہے، چاہو تو شروع سے ان کے دلوں میں ایسے اونچے ارادے اور پاکیزہ خیال بھر دو کہ بڑے ہو کر شکر گزار رہیں، اور چاہو تو ان کے افتاد کو ایسا بگاڑ دو کہ جوں جوں بڑے ہوں خرابی کے لچھن سیکھتے جائیں اور انجام تک اس ابتدا کا تعصب کیا کریں۔ لڑکوں کو بولنا کیا آیا اور تعلیم پانے کا مادہ حاصل ہوا، اگر ماؤں کو لیاقت ہو تو اسی وقت سے بچوں کو تعلیم کر چلیں۔ مکتب یا مدرسے بھیجنے کے انتظار میں لڑکوں کے کئی برس ضائع ہو جاتے ہیں۔ بہت چھوٹی عمر میں نہ تو خود لڑکوں کو مدرسے جانے کا شوق ہوتا ہے اور نہ ماؤں کی محبت اس بات کو گوارا کرتی ہے کہ ننھے ننھے بچے جو ابھی تک اپنی ضرورتوں کے ضبط پر قادر نہیں ہیں استاد کی قید میں رکھے جائیں، لیکن اگر مائیں اسی وقت میں ان کو بہت کچھ سکھا پڑھا دیں۔ لڑکے مدرسے میں بیٹھنے کے بعد بھی مدتوں تک بے دلی سے پڑھا کرتے ہیں اور کہیں بہت دنوں تک ان میں اس کی استعداد کو ترقی ہوتی ہے۔ اول تو ماؤں کی شفقت اور دل سوزی کہاں، دوسرے رات دن کا برابر پاس رہنا، جب ذرا طبیعت متوجہ دیکھی جھٹ کوئی حروف پہچانوا دیا یا کوئی گنتی ہی یاد کرا دی، کہیں پورا پچھم کا امتیاز بتا دیا۔ مائیں تو باتوں باتوں میں وہ سکھاتی ہیں، اور ماؤں کی تربیت میں ایک کتنا بڑا یہ لطف ہے کہ لڑکوں کی طبیعت کو وحشت نہیں ہونے پاتی اور شوق کو ترقی ہو جاتی ہے۔ اولاد کی تہذیب، ان کی پرورش کی تدبیر، ان کی جان کی حفاظت ان کے اختیار میں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کہیں اس سلیقے میں کمی ہے تو اولاد کی زندگی معرض خطر میں ہے۔ ایسا کون کمبخت ہوگا جس کو ماؤں کی محبت میں کلام ہو، لیکن وہی محبت اگر نادانی کے ساتھ برتی جائے تو ممکن ہے کہ نفع کے بجائے الٹا نقصان پہنچائے۔ ذرا انصاف کرو، کیا ہزاروں جاہل اور کم عقل مائیں ایسی نہیں ہیں جو اولاد کے ہر ایک مرض کو نظر گزار اور پرچھاوا اور جھپیٹا اور آسیب سمجھ کر بجائے دوا کے جھاڑ پھونک کیا کرتی ہیں؟ ورنہ مناسب علاج کا اثر تم خود ہی سمجھو کہ کیا ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ کل خانداری کی، بلکہ یوں کہو دنیا کی درستگی موقوف ہے عقل پر اور عقل کے علم پر۔ اس بات کو ہر کوئی تسلیم کرے گا کہ عورت میں سب سے بڑا ہنر یہ ہونا چاہیے کہ جس کے پلے بندی ہے آپ اس سے راضی رہے اور اس کو اپنے سے راضی اور خوش رکھے۔ تم نے بہشت اور دوزخ کا نام تو سنا ہوگا، سچ مچ کی دوزخ اور بہشت تو دوسرے جہاں کی چیزیں ہیں، لیکن میرے پیچھے ان کی حقیقت کھلے گی۔ لیکن ان کی شکلیں گھر گھر کی دنیا میں موجود ہیں، اور ان کی پہچان کیا ہے؟ میاں بیوی کا آپس کا پیار و اخلاص۔ جس گھر میں میاں بیوی محبت اور سازگاری سے زندگی بسر کرتے ہیں، بس سمجھ لو کہ ان کو دنیا میں ہی بہشت ہے۔ اور اگر آئے دن کی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، یہ اس سے خفا وہ اس سے ناراض، تو جانو دونوں جیتے جی جہنم میں ہیں۔ سازگاری کے ساتھ ساری مصیبتیں انگیز کی جا سکتی ہیں، بلکہ اس کی ایذا تک محسوس نہیں ہوتی، اور سازگاری نہیں تو زندگی میں کچھ مزاداری نہیں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ سازگاری کے لیے عورتوں کو زیادہ اہتمام کرنا ہوگا، اس لیے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا پلہ بالکل ہلکا ہے۔ کچھ راہ چلتے کی صاحب سلامت نہیں کہ تم روٹے ہم چھوٹے، بلکہ مرنے بھرنے کا تعلق ہے۔ سازگاری پیدا کرنے کے لیے جو تدبیریں عورتوں کے اختیار میں ہیں، ان میں بہتر سے بہتر ہمارے سمجھنے میں لیاقت ہے۔ لڑکیاں شرم کے مارے منہ سے کچھ نہ کہیں، لیکن دل سے تو ضرور جانتی ہیں کہ کوار پنے کے تھوڑے دن اور ہیں، آخر بیاہی جائیں گی۔ بیاہے پیچھے بالکل نئی طرح کی زندگی بسر کرنی پڑتی ہے، جیسا کہ تم ماں اور نانی اور خالہ اور کنبے کی تمام عورتوں کو دیکھتی ہو۔ کوار پنے کا وقت تو بہت تھوڑا ہے، اس وقت کا اکثر حصہ تو بدتمیزی میں گزر جاتا ہے۔ وہ پہاڑ سے زندگی تو آگے آ رہی ہے جو طرح طرح کے جھگڑوں اور انواع اقسام کے بکھیڑوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب غور کرو کہ تم کوئی انوکھی لڑکی تو ہو نہیں کہ بیاہ ہوئے پیچھے تم کو کچھ اور بھاگ لگ جائیں گے۔ جو دنیا جہاں کی بہو بیٹیوں کو پیش آتے ہیں، تم کو بھی وہی پیش آئے گی۔ پر سوچنا یہ ہے کہ بیاہ ہوئے پیچھے عورتیں کس طرح زندگی بسر کرتی ہیں، کیسی ان کی عزت کی جاتی ہے، کہاں تک مرد ان کی خاطرداری کرتے ہیں۔ خاص لوگوں کی حالت پر غور مت کرو، بعض جگہ اتفاق سے زیادہ ملاپ ہوا، عورت مرد پر غالب آ گئی، اور جہاں زیادہ ناموافقت ہوئی عورت کا دفتر بالکل اٹھ گیا۔ یہ بات تو الگ ہی ہے، ملک کے عام دستور اور عام رواج کو دیکھو۔ سو عام دستور کے موافق ہم تو عورتوں کی کچھ خاص قدر نہیں دیکھتے۔ ناقصات العقل ان کا خطاب ہے، تریاہٹ چلتر مردوں کے زبان زد، عورتوں کے مکر کی مذمت قرآن میں موجود ہے۔ یہ سب باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ خانہ داری کے برتاؤ میں دیکھو تو گھر کی ٹہل خدمت کے سوا علاوہ دنیا کا کوئی عمدہ کام بھی عورتوں سے لیا جاتا ہے، یا کسی عمدہ کام کی صلاح یا مشورے میں عورتیں شریک ہوتی ہیں؟ جن گھروں میں عورتوں کی بڑی عزت اور بڑی خاطرداری ہے وہاں بھی جب عورت سے پوچھا جاتا ہے تو یہی کیوں بھی آج کیا ترکاری پڑے گی، لڑکی کے لیے ٹاٹ بافی جوتے بنواؤ گی یا ڈیڑھ ہاشیے کی، چھالیاں مانگ چندی لوگی یا جہازی، زردہ پور بھی لینا منظور ہے یا امانت خانی، رضائی کو اودھی گوٹ لگے گی یا سرمئی۔ اس کے سوا کوئی عورت بتا دے کہ کبھی مردوں نے اس سے کسی بڑی بات میں صلاح لی ہو یا کوئی بڑا کام اس کے اختیار میں چھوڑ دیا ہو۔ اے عورتوں، کیا تم کو ایسے برے حالوں میں جینا ناخوش نہیں آتا؟ اپنی بے اعتباری اور بے وقاری پر افسوس نہیں ہوتا؟ کیا تمہارا جی نہیں چاہتا کہ مردوں کی نظروں میں عزت ہو، تمہاری عقل پر ان کو اعتماد اور بھروسہ ہو؟ تم نے اپنے ہاتھوں اپنا وقار کھویا ہے، اپنے کارن نظروں سے گری ہو۔ تم کو قابلیت ہو تو مردوں کو کب تک خیال نہ ہوگا، تم کو لیاقت ہو تو مردوں کو کب کہاں تک پاس نہیں ہوگا۔ مشکل تو ہے کہ تم صرف اسی دال روٹی پکا لینے اور پھٹا پرانا سی لینے کو لیاقت سمجھتی ہو، پھر جیسی لیاقت ہے ویسی قدر ہے۔ تمہاری اس بافیل کی حالت اور جہالت پر ایک بدعقلی اور ایک مکر و فریب کیا، اگر دنیا بھر کے الزامات تم پر لگا دیے جائیں تو واجب، اور سارے جہان کی برائیاں تم میں نکالی جائیں تو بجا۔ اے عورتوں، تم مردوں کے دل بہلاؤ، اور ان کی زندگی کا سرمایہ عیش، ان کی آنکھوں کی باغ و بہار، ان کی خوشی کو زیادہ اور ان کے غم غلط کرنے والیاں ہوں۔ اگر تم کو مردوں سے بڑے کاموں کے انتظام کا سلیقہ ہو تو مرد تمہارے پاؤں دھو دھو کر پیا کریں اور تم کو اپنا سرتاج بنا کر رکھیں۔ تم سے بہتر ان کا غم گسار، تم سے بہتر ان کا سلاکار، تم سے بہتر ان کا خیرخواہ اور کون ہے؟ لیکن بڑے بڑے کاموں کا سلیقہ تم کو حاصل ہو تو کیوں کر؟ گھر کی چار دیواری میں تو تم قید ہو، کسی سے ملنے کی تم نہیں، کسی سے بات کرنے کا سلیقہ تم کو نہیں۔ عقل ہو یا سلیقہ، آدمی آدمی سے سیکھتا ہے۔ مرد لوگ پڑھ لکھ کر عقل و سلیقہ حاصل کرتے ہیں، اور جو پڑھے لکھے نہیں وہ بھی ہزاروں طرح کے لوگوں سے ملتے دس دس قسم کی باتیں سنتے ہیں۔ اس پردے سے تم کو نجات کی امید نہیں۔ بہت کچھ ہمارے ملکی دستور اور رواج نے اور کسی قدر مذہب نے پردہ نشینی کو عورتوں پر فرض و واجب کر دیا ہے کہ تمہاری عقلوں کو ترقی ہو، بلکہ مردوں کی نسبت عورتوں کو پڑھنے لکھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ مرد تو باہر کے چلنے پھرنے والے ٹھہرے، لوگوں سے مل جل کر بھی تجربہ حاصل کر لیں گے، تم گھر بیٹھے بیٹھے کیا کرو گی؟ سینے کی بکسی نکال کر عقل کی پڑیاں نکال لو گی یا اناج کی کوٹری سے تجربے کی جھولی بھر لاؤ گی؟ پڑھنا لکھنا سیکھو گی، پردے میں بیٹھے بیٹھے ساری دنیا کی سیر کر لیا کرو، علم حاصل کرو کہ گھر کے گھر میں زمانے بھر کی باتیں تم کو معلوم ہوا کریں۔ پھر سمجھنے کی بات ہے کہ دنیا انہی چند گردوں سے عبارت ہے کہ جن کے نام تم نے سنے ہیں۔ خیر، تمام دنیا کے حالات بیان کرنے کا تو یہ موقع نہیں۔ تم کو شوق ہو تو پڑھ لکھ کر جغرافیہ اور تاریخ کی کتابوں کی سیر کرنا، تب جانو گی کہ دنیا کتنی بڑی ہے، کیسے کیسے رد و بدل اس میں ہوتے آئے ہیں۔ بہرکیف، اس وقت کا یہ رنگ ہے کہ سارے ہندوستان پر انگریز قابض ہیں۔ ان لوگوں میں مرد، عورت، امیر، غریب، نوکری پیشہ، سوداگر، اہل حرفہ، کاریگر، زمیندار، کاشتکار، سب کے سب پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور اسی سے خدا نے ان کو ترقی دی ہے کہ کہاں ان کی ولایت اور کہاں ہندوستان۔ 6-7 ہزار میل کا فاصلہ اور بیچ میں سمندر، مگر علم کے زور سے اس ملک میں آئے، علم ہی کے زور سے اس کو اس خوبی اور عمدگی کے ساتھ چلا رہے ہیں کہ روئے زمین کی کسی سلطنت میں ایسا امن و انصاف اور ایسا انتظام نہیں۔ کہتے ہیں اور سچ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگ لکھے پڑھیں، لیاقت حاصل کریں کہ ان کا افلاس دور ہو۔ ظلم زبردستی کرنا تو انگریزوں کا دستور نہیں، مگر جہاں تک سمجھانے سے، لالچ دکھانے سے ہو سکتا ہے، علم کو ترقی دے رہے ہیں۔ گاؤں گاؤں مدرسے بٹھا دیے گئے ہیں، پڑھنے والوں کو وظیفے اور انعام دیے جاتے ہیں، جو لوگ امتحان پاس کرتے ہیں ان کو نوکری ملتی ہے۔ سو خدا کے فضل سے اتنا تو ہوا کہ پڑھنے لکھنے کا بہت رواج ہو گیا اور ہوتا جا رہا ہے۔ یہی ایک ڈھنگ ہے تو کوئی دن کو دھوبی، سقے، مزدور تک لکھنے پڑھنے لگیں گے، پھر بھلا ان ان پڑھ جاہل اشراف لوگوں کی، مرد ہو یا عورت، کیا عزت باقی رہ جائے گی؟ انگریزی عملداری میں ہزاروں قسم کی نئی چیزیں چل پڑی ہیں۔ ان میں ایک عجیب اور بڑے کام کی ریل ہے جس کی وجہ سے مہینوں کے رستے گھنٹوں میں طے کیے جاتے ہیں، اور وہ بھی کس سہولت اور آسائش کے ساتھ کہ سفر کا سفر اور تفریح کی تفریح۔ یہی سبب ہے کہ لوگ جیسے پردیس کے کام سے گھبراتے تھے، اب سفر کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ یہ ہماری یاد کی بات ہے کہ جب کوئی حج کا ارادہ کرتا تو یہ سمجھ کر گھر سے نکلتا کہ بس مجھ کو لوٹ کر نہیں آنا۔ یہ اب ریل اور داخانی جہازوں کے توفیل میں یہ حال ہو گیا ہے کہ ذیقعد میں گھر سے نکلے، محرم کے آخر ہوتے ہوتے مکے مدینے دونوں کی زیارت کر کے اصل خیر سے آ موجود ہوئے، اور لوگوں میں تو خیر، مگر نوکری پیشہ تو شاذ و نادر کوئی گھر کے گھر موجود ہوں، ورنہ جس کو سنو پردیس۔ لیکن پردیس سے آپس کے تعلقات تو نہیں چھوٹتے۔ ایک بار بڑے دن کی تعطیل میں جانے کا اتفاق ہوا۔ ذرا گورکھپور اور دلی کے فاصلے تو دیکھو، اور باوجود یہ کہ گورکھپور سے دلی تک برابر ریل نہ تھی، 8 دن کی چھٹی میں آنے جانے کو اور پورے 5 دن دلی میں ٹھہرنے کو، تو دیکھو بھلے کو انگریزی عملداری آ گئی تھی کہ ہم نے بھی آرام دیکھ لیے۔ خیر، تو غرض یہ کہ چھٹی میں دلی آیا ہوا تھا کہ ایک بی بی نے اپنے میاں کے نام خط لکھوانے آئی۔ بتاتی گئی، میں لکھتا گیا۔ بہت سی باتیں ان کے منہ تک آتی تھیں، مگر لحاظ کے مارے کہہ نہیں سکتی تھی۔ آخر مجھ سے رہا نہ کیا۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ خدا نے تمہاری روزی تو اتاری پردیس میں، اور پردیس بھی مہینے 2 مہینے کا نہیں بلکہ ساری عمر کا، اس سے تم آپ لکھنا کیوں نہیں سیکھ لیتی؟ تو وہ بڑی حسرت سے کہنے لگی کہ بھلا اب میری عمر کہاں لکھنے سیکھنے کی ہے، بال بچوں کے بکھیڑے میں 15-15 دن گزر جاتے ہیں کہ سر دھونے کی نوبت نہیں آتی۔ بچپن میں قرآن پڑھا تھا، خیر شکر ہے استانی جی کی برکت سے بھولا نہیں، مگر مشکل سے گھڑیوں میں جا کر کہیں 1 مہینہ بھی چھوڑ دوں تو سارا قرآن سپاٹ ہو جائے۔ یہ سن کر میں نے کہا، جب تم کو قرآن یاد ہے تو لکھنا سیکھنا کوئی بڑی بات نہیں، ہر روز 1 گھنٹے بھی توجہ کرو تو کارروائی کے قدر 2-3 مہینے میں آ سکتا ہے۔ آخر اردو تو تم پڑھ لیتی ہو؟ وہ بولی ہاں، یوں ہی کچھ اٹک اٹک کر، اور اکثر لفظ رہ جاتے ہیں، مگر چھپا ہوا خاصی طرح نکال لیتی ہوں۔ میں نے کہا، تو بس تم کو استاد کی ضرورت بھی نہیں، نقل کرتے کرتے لکھنا آ جائے گا۔ ان بی بی نے دل میں میری بات کو تسلیم تو کیا، مگر کہنے لگی شرم سی آتی ہے۔ تب میں نے ان کو خوب آڑے ہاتھوں لیا کہ دوسروں کے پاس حاجت لے جاتے ہوئے، دوسروں کی خوشامد کرتے ہوئے، دوسروں پر چبا چبا کر اپنے حالات ظاہر کرتے ہوئے تم کو شرم نہیں آتی، اور لکھنا سیکھتے ہوئے شرم آتی ہے؟ کیا لکھنا کچھ عیب ہے یا گناہ؟ میں نے سنا ہے کہ اس کے بعد ان بی بی نے اپنا خط کسی سے نہیں لکھوایا، اور پھر ان کو لکھنے کا ایسا شوق ہوا کہ جن بیویوں کے مرد پردیس میں تھے، خط لکھنے کو اب وہ ان کے سر ہوتی تھی۔ لکھنے کو لوگوں نے ناحق بدنام کر رکھا ہے کہ مشکل ہے مشکل، کچھ بھی مشکل نہیں، لیکن فرض کرو پڑھنے کی نسبت لکھنا کس قدر مشکل ہے۔ ہے بھی تو ویسے ہی اس کے مصنفین بھی ہیں۔ جو شخص پڑھنا لکھنا نہیں جانتا اس کی مثال اس گونگے کی سی ہے جو دوسروں کی سنتا اور اپنی نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی شخص شروع شروع میں کسی کتاب سے زیادہ نہیں 1 سطر 2 سطر روز نقل کرے، اور اسی قدر اپنے دل سے بنا کر لکھا کرے اور اصلاح کر لیا کرے، اور نقل کرنے اور لکھنے میں جھیپے اور جھجکے نہ، تو صرف چند مہینوں میں لکھنا سیکھ جائے گا۔ خوشخطی سے مطلب نہیں، لکھنا ایک ہنر ہے جو ضرورت کے وقت کام آتا ہے۔ اگر غلط ہو یا حروف بدصورت یا نادرست لکھے جائیں تو بے دل ہو کر مشق کو موقوف مت کرو۔ کوئی کام ہو ابتدا میں اچھا نہیں ہوا کرتا۔ اگر کسی بڑے عالم کو ایک ٹوپی کترنے اور سینے کو دے دو جس کو کبھی اتفاق نہ ہوا ہو، وہ ضرور ٹوپی خراب کرے گا۔ چلنا پھرنا جو تم کو اب آسان ہے کہ بے تکلف دوڑی دوڑی پھرتی ہو، تم کو شاید یاد نہ رہا ہو کہ تم نے کس مشکل سے سیکھا ہے، مگر تمہارے ماں باپ اور بزرگوں کو بخوبی یاد ہوگا کہ پہلے تم کو سہارے سے بیٹھنا بھی نہیں آتا تھا۔ جب تم کو گود سے اتار کر نیچے بٹھاتے، ایک آدمی پکڑے رہتا تھا یا تکیے کا سہارا لگا دیتے تھے، پھر تم نے گر پڑ کر گھٹنوں چلنا سیکھا، پھر کھڑا ہونا لیکن چارپائی پکڑ کر، پھر جب تمہارے پاؤں زیادہ مضبوط ہو گئے تو رفتہ رفتہ چلنا آ گیا، مگر سدھا مرتبہ تمہیں چوٹ لگی اور تم کو گرتے سنا۔ اب وہی تم ہو کہ خدا کے فضل سے ماشاءاللہ دوڑی دوڑی پھرتی ہو۔ ایک دن اسی طرح لکھنا بھی آ جائے گا، اور فرض کرو تم کو لڑکوں کی طرح اچھا لکھنا نہ بھی آیا، تاہم بقدر ضرورت تو ضرور آ جائے گا، اور یہ مشکل نہ رہے گی کہ دھوبن کی سلائی اور پیسنے والی کی پسائی کے واسطے دیوار پر لکیریں کھینچتی پھرو یا کنکر پتھر جوڑ کر رکھو۔ گھر کا حساب کتاب، لینا دینا، زبانی یاد رکھنا بہت مشکل ہے، اور بعض مردوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جو روپیہ پیسہ گھر دیا کرتے ہیں اس کا حساب پوچھا کرتے ہیں۔ اگر زبانی یاد نہیں تو مرد کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ روپیہ کہاں خرچ ہوا، اور آپس میں ناحق بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ اگر عورتیں اتنا لکھنا بھی سیکھ لیا کریں کہ اپنے سمجھنے کے واسطے کافی ہو تو کیسی اچھی بات ہے۔ لکھنے پڑھنے کے علاوہ سینہ پیرونا، کھانا پکانا، یہ دونوں ہنر لڑکی کو ضرور سیکھنے چاہیے۔ کسی آدمی کو حال معلوم نہیں کہ آئندہ اس کو کیا اتفاق پیش آئے۔ بڑے امیر اور بڑے دولت مند یکا یا غریب اور محتاج ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ہنر ہاتھ میں پڑا ہوتا ہے، ضرورت کے وقت کام آتا ہے۔ یہ ایک مشہور بات ہے کہ اگلے وقتوں کے بادشاہ باوجود دولت و ثروت کے کوئی ہنر ضرور سیکھ کر رکھا کرتے تھے تاکہ مصیبت کے وقت کام آئے۔ یاد رکھو، دنیا میں کوئی حالت قابل اعتبار نہیں۔ اگر تم کو اس وقت آرام و فراغت میسر ہے تو تو خدا کا شکر ادا کروں کہ اس نے اپنی مہربانی سے ہمارے گھر میں برکت و فراغت دی ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ تم اس آرام کی قدر نہ کرو اور آئندہ کے واسطے اپنا اطمینان کر لو کہ یہی آرام ہم کو ہمیشہ کے واسطے حاصل رہے گا۔ آرام کے دنوں میں عادتوں کا درست رکھنا ضروری ہے۔ اگر خدا نے تم کو نوکر چاکر بھی دیے ہوں، لیکن تم کو اپنی عادات نہیں بگاڑنی چاہیے۔ شاید خدا نخواستہ مقدور باقی نہ رہے تو یہ عادات بھی بہت تکلیف دیں گی۔ آپ اٹھ کر پانی نہ پینا یا چھوٹے چھوٹے کاموں میں نوکروں یا چھوٹے بہن بھائیوں کو تکلیف دینا اور آپ احدی بن کر بیٹھے رہنا نامناسب اور عادت کے بگاڑنے کی نشانی ہے۔ تم کو اپنا کام سب کچھ خود کرنا چاہیے، بلکہ اگر تم چست و چالاک رہو تو گھر کے بہت سے کام تم اٹھا سکتی ہو، اور اگر تم تھوڑی سی محنت بھی اختیار کر لو تو اپنی ماں کو بہت کچھ مدد اور سہارا بھی لگا سکتی ہو۔ خوب غور کر کے اپنا کوئی ایسا کام مت چھوڑو جس کو ماں اپنے ہاتھوں کرے یا دوسروں کو اس واسطے بلاتی اور تکلیف دیتی پھرے۔ رات کو جب سونے لگو اپنا بچھونا اپنے ہاتھ سے بچھا لیا کرو، اور صبح اٹھ کر آپ طے کر کے احتیاط سے مناسب جگہ پر رکھ دیا کرو۔ اپنے کپڑوں کی گٹری اپنے اہتمام میں رکھو۔ جب کپڑے بدلنے ہوں اپنے ہاتھ سے پھٹا ادھڑا درست کر لیا کرو۔ میلے کپڑوں کی احتیاط کرو۔ جب تک دھوبن کپڑے لینے آئے ان کو علیحدہ کھونٹی پر لٹکا کے رکھو۔ اگر کپڑے بدل کر میلے کپڑے اٹھا کے نہ رکھو گی تو شاید چوہے کاٹ ڈالیں، یا پڑے پڑے زیادہ میلے ہو جائیں اور دھوبن ان کو خوب صاف نہ کر سکے، یا شاید زمین کی نمی اور پسینے کی تری سے ان میں دیمک لگ جائے۔ پھر دھوبن کو اپنے میلے کپڑے آپ دیا کرو، اور جب وہ دھو کر لائے تو خود دیکھ لیا کرو۔ شاید کوئی کپڑا کم لائی ہو، یا شاید کہیں پھاڑ نہ لیا ہو، یا کہیں داغ باقی نہ رہ گئے ہوں۔ اس طرح جب تم اپنے کپڑوں کی خبر رکھو گی تمہارے کپڑے خوب صاف دھلا کریں گے اور کوئی کپڑا گم نہیں ہوگا۔ جو زیور تم پہنے رہتی ہو بڑے داموں کی چیز ہے۔ شام کو سونے سے پہلے اور صبح کو جب سو کر اٹھو تو خیال کر لیا کرو کہ سب ہیں یا نہیں۔ اکثر بے خبر لڑکیاں کھیل کود میں زیور گرا دیتی ہیں، اور کئی کئی دن بعد ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بالی گر گئی یا چھلا نکل پڑا۔ کیا معلوم ذرا سی چیز کس کی نظر پڑ گئی ہو اور کس نے اٹھا لی ہو، یا کہیں مٹی میں دبا دی گئی ہو۔ تب وہ غافل لڑکیاں زیور کے واسطے افسوس کر کے روتی ہیں اور تمام گھر کو جستجو میں حیران کر مارتی ہیں، اور جب ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکی زیور کو احتیاط سے نہیں رکھتی اور کھو دیتی ہے تو وہ بھی دریغ کرنے لگتے ہیں۔ تم کو ہمیشہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ گھر کے کاموں میں کون سا کام تمہارے کرنے کا ہے۔ بے شک چھوٹے بہن بھائی اگر روتے اور ضد کرتے ہیں تو تم ان کو سنبھال سکتی ہو تاکہ ماں کو تکلیف نہ دیں۔ منہ دھلانا، ان کے کھانے اور پانی کا خبر رکھنا، کپڑا پہنانا، یہ سب کام اگر تم چاہو تو کر سکتی ہو۔ اگر تم اپنے بھائی بہنوں سے لڑو اور ضد کرو تو تم اپنا وقار خود کھوتی ہو اور ماں کو تکلیف دیتی ہو۔ وہ گھر کا کام دیکھے یا تمہارے مقدمے کا فیصلہ کیا کرے؟ گھر میں جو کھانا پکتا ہے اس کو اس غرض سے نہیں دیکھنا کہ کب پک چکے گا اور کب ملے گا۔ گھر میں جو کتا بلی یا دوسرے جانور پلے ہیں اگر وہ پیٹ بھر کھانے کی امید سے کھانے کے منتظر رہیں تو مذائقہ نہیں، لیکن تم کو غور کرنا چاہیے کہ سالن کس طرح بھونا جاتا ہے، نمک کس انداز سے ڈالتے ہیں۔ اگر ہر ایک کھانے کو غور سے دیکھا کرو تو یقین کرو چند روز میں تم پکانا سیکھ جاؤ گی، اور تم کو وہ ہنر آ جائے گا جو دنیا کے تمام ہنروں میں سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے۔ معمولی کھانوں کے علاوہ تکلف کے چند کھانوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ کباب، پلاؤ، میٹھے چاول، زردہ، متنجن، چٹنی، مربع، فرنی، سب مزیدار کھانے ہیں۔ ہر ایک کی ترکیب یاد رکھنی چاہیے۔ بعض کھانے تکلف کے تو نہیں ہوتے لیکن ان کا مزیدار پکانا تعریف کی بات ہے، جیسے مچھلی، کریلے۔ سینا تو بالکل دشوار نہیں، قطع کرنا البتہ عقل کی بات ہے۔ دل لگا کر اس کو معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ عورتوں کے سب کپڑوں کو قطع کرنا خاص کر ضرور سمجھ لینا چاہیے۔ ہم نے اکثر بیوقوف عورتوں کو دیکھا ہے کہ اپنے کپڑے دوسری عورتوں کے پاس قطع کرانے کے لیے پھرا کرتی ہیں، اور ان کو تھوڑی سی بات کے لیے بہت سی خوشامد کرنی پڑتی ہے۔ مردانے کپڑوں میں انگرکھا کس قدر مشکل ہے۔ تم اپنے بھائیوں کے انگرکھے قطع کیا کرو، دو چار انگرکھے قطع کرنے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ افراد قصہ نمبر ایک، دور اندیش خان، گھر کا مالک یا خاندان کا سربراہ۔ نمبر دو، اکبری، دور اندیش کی بڑی بیٹی اور محمد عاقل کی بیوی۔ نمبر تین، اصغری، دور اندیش کی چھوٹی بیٹی اور محمد کامل کی بیوی۔ نمبر چار، مولوی محمد فاضل، محمد کامل، محمد عاقل اور محمودہ کے باپ، اور اصغری اکبری کے سسر۔ نمبر پانچ، ماں، اصغری اکبری خیر اندیش مال اندیش کی ماں. نمبر 6 خیر اندیش اور مال اندیش دور اندیش کے بڑے بھائی اور اکبری اصغری کے بھائی. محمد عاقل مولوی محمد فاضل کے بڑے بیٹے اور اکبری کے شوہر. نمبر 8 محمد کامل محمد فاضل کے چھوٹے بیٹے اور اصغری کے شوہر. نمبر 9 ماں محمد عاقل کامل محمودہ کی ماں اور اکبری و اصغری کی ساس. نمبر 10 محمودہ اکبری و اصغری کی نند. نمبر 11 بنو چنیا زلفن رحمت سلمتی اکبری کی سہیلیاں. نمبر 12 حجن کٹنی. نمبر 13 ماما عظمت مولوی محمد فاضل کے گھرانے کی ملازمہ. نمبر 14 ہزاری مل دکاندار. نمبر 15 خلیہ ساس اکبری و اصغری کی خالہ. نمبر 6 تماشا خانم محمد عاقل و محمد کامل کی ملازمہ. نمبر 17 کفایت النساء دور اندیش کے گھر کی ملازمہ. نمبر 18 دیانت النساء محمد فاضل کے گھر کی نئی ملازمہ. نمبر 19 جمال آرا حسن آرا محمودہ کی نندے. نمبر 20 ارجمند خان محمودہ کے میاں. نمبر 21 شاہ زمانی حسن آرا کی خالہ. نمبر 22 سلطانہ بیگم محمودہ کی ساس. نمبر 23 جیمز صاحب محمد کامل کا انگریز آفیسر. باب نمبر 1 آغاز قصہ. اب تم کو ایک مزے کا قصہ سناتے ہیں جس سے معلوم ہو جائے گا کہ جہالت اور بے ہنری سے کیا کیا تکلیفیں پہنچتی ہیں. دلی میں اندیش خانیوں کا ایک بڑا مشہور خاندان ہے. مدت سے اس خاندان کے مردوں کے نام اندیش خان پر چلے آ رہے ہیں، جیسے دور اندیش خان، مال اندیش خان، خیر اندیش خان وغیرہ وغیرہ. اس سے یہ لوگ اندیش خانی کہلائے. ان لوگوں کا اتنا بڑا خاندان تھا کہ شہر میں شریفوں کا کوئی محلہ نہ ہوگا جس میں 2-4 گھر اندیش خانیوں کے نہ ہوں. یہ لوگ سب کے سب نوکری پیشہ اور اکثر ہندوستانی سرکاروں میں ممتاز خدمتوں پر مامور تھے. دور اندیش خان، جن کے خانگی حالات سے یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے، پنجاب کے پہاڑی اضلاع میں سرکار انگریزی کی طرف سے تحصیلدار تھے. نوکری اور تنخواہ کچھ ایسی بہت بڑی نہ تھی، مگر آدمی لائق، دیانتدار اور کارگزار کے اتنی صفتیں نوکروں میں کم ہوتی ہیں. اس سے انگریزوں میں اچھی آبرو پیدا کی تھی. ہم سے اور دور اندیش خان صاحب سے جب اول ملاقات ہوئی کہ اس کو بھی اب 4.25 برس ہونے کو آئے، تو ان کی عمر کوئی ایسی 44-45 برس کی رہی ہوگی. بہت ہی خوشرو آدمی تھے، کشیدہ قامت، بدن کے اکھرے، جامہ زیب، داڑھی کھچڑی ہو چلی تھی. ہم تو سمجھے تھے کہ نانا دادا ہوں گے تو کوئی عجب نہیں، مگر ایسی بہت اولاد بھی نہیں تھی، بس 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں. یہ چاروں بچے گنگا جمنی کے طور پر پیدا ہوئے، یعنی سب سے بڑی پیلونٹی کی اکبری، اس کے اوپر خیر اندیش، اوپر اصغری، اصغری کے بعد سب سے چھوٹا مال اندیش. ایک دن کچھ یوں ہی مذکور آ گیا کہ اولاد کم ہے، تو بولے خدا اصغری کی عمر میں برکت دے اور اس کو صاحب نصیب کرے اور انشاءاللہ ہوگی. مجھے تو بیٹا بیٹی کسی کی تمنا باقی نہیں. دور اندیش خان 20 برس پورے ہو کر 21 میں لگے تھے کہ ان کا بیاہ ہوا اور اکبری پیدا ہوئی، بیاہ کے کہیں 10-10.5 سال بعد. ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر اس انتظار کے سبب اور کسی قدر پیلونٹی کی ہونے کی وجہ سے بھی اکبری کے ساتھ ایسے چونچلے برتے گئے کہ انہوں نے اکبری کے مزاج پر بہت برا اثر کیا. نہ تو اس نے کچھ پڑھنا لکھنا سیکھا، نہ کوئی ہنر سیکھا اور نہ عقل حاصل کی. بیٹی تھی، تعریف کی کوئی بات ہی نہیں تھی. پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کو نانی نے اپنی بیٹی بنایا اور اس قدر اس کی نازبرداری کی کہ اس کے رونے اور مچلنے کے ڈر کے مارے وہ بیچاری کسی کی شادی بیاہ میں شریک نہیں ہو سکتی تھی. اکبری ماں کو آپا اور باپ کو بھائی کہتی تھی، اور کہتی کیا تھی، اس طرح اس پر اس کو سمجھایا اور سکھایا گیا تھا. وہ بات بات پر ماں سے ایسی ردوں کو رکھتی کہ گویا دونوں اوپر تلے کی بہنیں ہیں. ماں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے دیکھ کر ڈانٹنے اور دھمکانے کا کیا مذکور، نانی الٹی اسی کی حمایت لیتی اور بگڑ بگڑ کر بیٹی سے کہتی، پھر بھائی بچے کی بات کا برا کیوں مانو؟ دور اندیش خان جہاں نوکر ہوتے اکثر بیوی بچوں کو اپنے پاس بلا بھی لیا کرتے تھے. جب کبھی ایسا اتفاق ہوا، نانی نے اکبری کو کسی نہ کسی بہانے سے روک لیا، اور جب سے پیدا ہوئی بیاہ کی گھڑی تک ایک لمحے کے لیے بھی اسے اپنے سے جدا نہیں کیا. اور یوں اکبری نانی کے احمقانہ لاڈ کی وجہ سے ماں اور باپ دونوں کی تنبیہ سے متعلق آزاد رہی اور بے سری اٹھی. اصغری کا حال اس کے خلاف تھا. سارے چونچلے اور ارمان تو اکبری پر ختم ہو چکے تھے. یہ اپنی خوش نصیبی سے اپنے ماں باپ کے ہاں تیسری جگہ تھی. اس نے پرورش پائی بڑوں کی نگرانی میں. بزرگوں کی روک ٹوک میں اس نے چھوٹی عمر میں قرآن مجید کا ترجمہ اور مسائل کی اردو کتابیں پڑھ لی تھیں. لکھنے میں بھی عاجز نہ تھی. اگر ماں دلی میں ہوتی اور باپ باہر نوکری پر تو جب تک دلی میں رہتی گھر کا حال باپ کو ہر ہفتے کے ہفتے لکھ بھیجا کرتی. ہر ایک طرح کا کپڑا سی سکتی تھی اور انواع اقسام کے مزیدار کھانے پکانا جانتی تھی. تمام محلے میں اصغری خانم کی تعریف تھی. ماں کے گھر کا تمام بندوبست اصغری خانم کے ہاتھوں میں تھا. جب کبھی باپ رخصت لے کر گھر آتا خانہ داری کے انتظام میں اصغری سے صلاح پوچھتا. روپیہ پیسہ کوٹریوں اور صندوقوں کی کنجیاں سب کچھ اصغری کے اختیار میں رہا کرتا. اصغری کی نیک نیتی اور سلیقہ مندی دیکھ کر ماں باپ دونوں دل و جان سے اصغری کو چاہتے، بلکہ محلے کے سب لوگ اس کو پیار کرتے تھے. مگر اکبری خود بخود اپنی چھوٹی بہن سے ناراض رہا کرتی تھی، بلکہ اکیلا پا کر مار بھی لیا کرتی تھی، لیکن اصغری ہمیشہ آپا کا ادب کرتی اور کبھی ماں سے اس کی چغلی نہ کھاتی. دونوں بہنوں کی منگنی بھی اتفاق سے ایک ہی گھر میں ہوئی. محمد عاقل اور محمد کامل دونوں حقیقی بھائی تھے. اکبری کا بیاہ بڑے محمد عاقل سے ہوا تھا اور اصغری کی بات محمد کامل کے ساتھ ٹھہر چکی تھی، مگر بیاہ نہیں ہوا تھا. دوسرا باب، اکبری کی بدمزاجی. کنبے کے لوگوں میں اکبری کی بدمزاجی، بے ہنری اور شرارتوں کی اس قدر شہرت تھی کہ جہاں کہیں اس کی منگنی کا پیغام جاتا کوئی حامی نہیں بھرتا. لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ نہ سان نہ گمان ایک دم سے مردوں ہی مردوں میں ایک ساتھ دونوں بہنوں کی بات ٹھہر گئی. حسن اتفاق سے دور اندیش خان اور مولوی محمد فاضل دونوں میں پرانی راہ و رسم تھی. دونوں نے ایک استاد سے پڑھا بھی تھا. ایک مرتبہ دور اندیش خان رخصت لے کر دلی آ رہے تھے. راستے میں مل گئے مولوی محمد فاضل. انہوں نے بااصرار ان کو اپنے پاس ٹھہرا لیا. خلاصہ یہ ہے کہ اندیش خان نے دونوں بیٹیاں مولوی صاحب کو دینا منظور کر لی. جب کنبے والوں کو معلوم ہوا تو کسی نے محمد عاقل کی ماں سے کہا کہ سمجھانے کا کیا پوچھنا ہے، مگر بڑی لڑکی کو تو لوگ مزاج کا تیز بتاتے ہیں. محمد عاقل کی ماں اسی کی طرح نیک عورت تھی کہ ہر چند اکبری کے حالات سنے سنائے اس کو سب معلوم تھے. تاہم اس نے یہی جواب دیا، استخوان اچھی چاہیے، خدا رکھے امیر گھر کی بیٹی ہے، بڑی پھڑک کے بعد پیدا ہوئی ہے. نانی کو تھا ارمان اور ارمان کی جگہ تھی، انہوں نے کسی بات میں بچی کے دل کو میلا نہیں ہونے دیا. لاڈ پیار میں آ کر کچھ زدہ کرنے لگی ہوگی، سو سب بچے اپنی اپنی جگہ زدہ کرتے ہیں. بیاہ کی دیر ہے، آپ ہی آپ ٹھیک ہو جائے گی. مگر یہ صرف بڑی بی کا خیال تھا. اکبری بیاہ ہونے سے درست تو کیا ہوتی، اس نے چوتھے پانچویں مہینے سے ہی میاں پر تقاضا کرنا شروع کیا کہ ہم سے تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہا جاتا، یا تو ہم رہیں گے اپنے میکے میں، یا اگر ایسی زبردستی ہے تو کسی دوسرے محلے میں چل کر رہو، ہم سے دن رات کی کلکل نہیں سہی جاتی. محمد عاقل ہکا بکا سا ہو کر منہ دیکھنے لگا اور بولا، آخر کچھ بات بھی تو ہو، مجھ سے تو آج تک اما جانے تمہاری کوئی شکایت نہیں کی. لو اور سنو، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، وہ میری کیا شکایت کرتی؟ شکایت کرتا ہے کمزور، شکایت وہ کرتا ہے جس کا کوئی بس نہیں چلتا، شکایت کرتا ہے مظلوم. خدا نہ خاصہ تم پر کسی نے کیا ظلم کیا ہے، کچھ بتاؤ بھی تو، کوئی ایک ہو تو بتاؤ، سارا دن ان کو میرا ہی پیٹنا ہے. تم نے کچھ معلوم بھی کیا کہ وہ چاہتی کیا ہیں؟ چاہتی کیا ہیں؟ میرے پاس کسی کو آنے اور بیٹھنے تک کی روادار نہیں ہے. تیوری تو ان کی میں جانتی ہوں، خدا نے چڑھی ہوئی بنائی ہے، مگر آج انہوں نے چنیا اور زلفن اور رحمت اور سلمتی منہ در منہ سب کو فضیتی کہا. محمد عاقل بولا، تم کو ان لڑکیوں کا کچھ حال بھی معلوم ہے؟ چنیا تو بھٹیاری ہے، زلفن شاید بخشو قلعی گھر کی کوئی ہے، رحمت سکنی ہے، اور اس کالی کروٹی سلمتی کو تو میں نے اکثر مولن کنجڑے کی دکان پر دیکھا ہے. میں سمجھتا ہوں ضرور اس کی بیٹی ہوگی، مولن سے اس کا نقشہ بھی ملتا جلتا ہے. بھلا پھر یہ لوگ اس قابل ہیں کہ تم ان کو اپنی سہیلیاں بناؤ؟ محلے کے بھلے آدمی سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ غریب ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، مگر ایسے لوگوں کی عادات کچھ اچھی نہیں ہوتی. اسی خیال سے والدہ نے ان لڑکیوں کی ممانعت کی ہوگی، تو بھلا یہ کوئی برا ماننے کی بات ہے؟ بس تو ماں بیٹوں کی مرضی تو مجھے قید میں ڈالنے کی ہے، سارا دن اکیلے چپ بیٹھے آدمی کا دم گھٹ جائے گا نوج. اکیلی کیوں بیٹھو، گلی کی گلی میں قاضی امام علی، حکیم شفاء الدولہ، منشی ممتاز احمد، مولوی روح اللہ، میر حسن رضائی، آغائی صاحب وغیرہ کوڑیوں اشراف بھرے پڑے ہیں، ایسے لوگوں کی بہو بیٹیوں سے ملو، چشم ماں روشن، دل ماشاد، ان سے ملے میری جوتی، ان سے ملے میری بلا، تم بھی وہی ہماری اما جیسی ہائی لائے، وہ بھی میرے پیچھے پڑ رہتی تھی کہ منیاری کی بیٹی سے نہ ملو، وہ بنی تھی میری سہیلی، بھلا اس سے میں کیوں نہ ملتی؟ اما کی ضد میں میں نے بنوں کے ساتھ ایک چھوڑ دو گڑیوں کے بیاہ کیے، اور اما سے چرا چرا کر اناج اور پیسے اور کپڑے اور کوڑیاں اتنی چیزیں بنوں کو دی کہ اما بھی زچ ہو گئیں۔ نانی اما کے ڈر کے مارے وہ کہتی تو مجھے کچھ نہیں تھی، بس ویسے ہی کوستی رہتی تھی، برا بھلا کہتی تھی، مگر ہم نے بھی بنوں سے ملنا نہیں چھوڑا۔ تم نے تو بہت جھک ماری، دیکھو خدا کی قسم میں نے کہہ دیا مجھ سے زبان سنبھال کر بولا کرو، نہیں تو پیٹ پیٹ کر اپنا خون کر ڈالوں گی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور اپنے ماں باپ کو کوسنا شروع کیا، الہی اس اما بابا کو برا ہو، کیسی کمبختی میں مجھ کو دھکیل دیا، مجھ کو اکیلا پا کر سب نے ستانا شروع کر دیا، الہی میں مر جاؤں، میرا جنازہ نکلے۔ غصے کے مارے پان کھانے کی پٹاری جو پاس ہی چارپائی پر رکھی تھی لات مار کر گرا دی، تمام کتھا چونا توشک پر گرا۔ اونی دریس کا لحاف پائتی پر طے کیا ہوا رکھا تھا، چونے کے رکھتے اس کا تمام رنگ کٹ گیا۔ پٹاری کے گرنے کا غل سن کر سامنے کے دالان سے ساس دوڑی آئی، ماں کو آتے دیکھ کر بیٹا تو دوسرے دروازے سے چل دیا، لیکن اپنے دل میں کہتا تھا ناحق میں نے بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑا۔ ساس نے آ کر دیکھا تو چار پیسے کا کتھا جو کل چھان کر کلیا میں بھرا تھا سب گرا پڑا تھا، توشک کتھے میں لت پت ہے۔ آتے ہی ساس نے بہو کو گلے سے لگا لیا اور اپنے بیٹے کو ناحق بہت برا بھلا کہا۔ اتنی دلجوئی کا سہارا اونگتے کو ٹھیلے کا بہانہ ہوا، ہر چند ساس نے منت کی اور سمجھایا، پر اس مکار عورت پر متعلق اثر نہیں ہوا۔ ہمسائے کی عورتیں رونے پیٹنے کی آواز سن کر جمع ہو گئیں۔ یہاں تک نوبت پہنچی کہ بخشو کلیگر کی بیٹی زلفن سمدھیانے دوڑی گئی اور ایک کی چار چار لگائیں۔ نانی کی بے تدبیریوں نے تو اکبری کو غارت کیا تھا، نہ اچھی طرح پوچھا نہ گچھا، سنتیں لے کے ڈولی پر چڑھ کے آ پہنچی، بہت کچھ لڑی جھگڑی، آخر اکبری کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ تیسرا باب، اکبری کی شرارتیں۔ اکبری گئی تو ایسی بے توری سے تھی کہ شاید اس کو برسوں سسرال کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوتا، مگر اتفاق سے اس کی سگی خالہ محمد عاقل کے گھر کے قریب رہتی تھی۔ اگر یہ نیک بخت تتو تھمبو نہ کرتی تو سسرال میں اکبری کا ایک دن بھی گزارا نہ ہوتا۔ اکبری کا چلے جانا سن کر خالہ نے بہت افسوس کیا کہ اگر مجھ کو وقت پر ذرا سی بھی لڑائی کی خبر ہوتی تو اکبری کی ایسی کیا مجال تھی کہ چلی جاتی، میں تو اس کو ڈولی میں سے گھسیٹ لیتی۔ انہوں نے یہ خیال کیا تھا کہ اکبری تو نری احمق ہے، رہی نانی تو ان کو خدا نے بیٹھے بیٹھے نواسی کا عشق لگا دیا۔ ہاں مگر آپا، اکبری کی ماں، بیٹی کو بٹھانے والی نہیں، جب دیکھا کہ دن بہت ہو گئے اور جانبین سے سلام و پیام متروک ہے تو بھانجی کی ممتا کی ماری خود گئی اور ماں اور نانی دونوں کے سامنے اکبری کو بہت لانت ملامت کی، سمجھایا دھمکایا ڈرایا اور اپنی ماں سے کہا کہ تمہاری باولی محبت ضرور اس کو گھر سے اجاڑ کر رہے گی۔ بارے رمضان کی تقریب سے زبردستی بھانجی کو سسرال لے والائی کہ سمدھن اکیلی ہیں، اوپر سے آ رہا ہے رمضان، غصے کو تھوک ڈالو اور چل کر ساس کا ہاتھ بٹاؤ، اب تم بچی نہیں رہی، تمہاری عمر بال بچہ ہونے کی ہے، بھری کم بنو اور گھر کو سنبھالو، لڑو یا جھگڑو تم کو اپنی تمام عمر اسی گھر میں بسر کرنی ہے۔ یہاں پر پارٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے، مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے پارٹ 2 سماعت فرمائیے۔